أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہماری گفتگو منابع اصول و فروع تشیع کے بارے میں ہو رہی ہے کہ مکتب تشیع اپنے اصول و فروع کو کہاں سے لیتا ہے. ہم نے کہا قرآن، سنت رسول، احادیث اہل بیت اور عقل سے لیتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں عقائد کے بارے میں کہ اصول دین جو ہے وہ کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ان مباحث کو اگر ملاحظہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ جو تشیع کے عقائد ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب، تشیع کا تعارف ہو گیا. اب آتے ہیں اصول دین پر. اور یہاں پر جو ہے توحید اور شرک ہے، پھر عدل الہی ہے، پھر نبوت و رسالت ہے، پھر امامت اور اس کے احکام ہیں، پھر نصوص امامت ہے کہ اس میں امامت کے بارے بحث کی گئی، جو اصل مسئلہ تشیع اور تسنن کے درمیان امامت کے نسب کا ہے رسول اللہ کے بعد. پھر مہدویت ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور حقیقت ہے. پھر رجعت ہے، یعنی آئمہ کا لوٹنا ہے. اور ایک اور بحث جو اہم ترین ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، غلو اور غالی، وہ یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اصول و فروع کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. پھر اور بھی وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق مناظرے سے ہے، اور وہ سوالات ہیں کہ جن کو معمولاً تشیع سے، تشیع علماء سے، حتیٰ کہ عام افراد سے بھی پوچھا جاتا ہے. تقیہ ہے، متا ہے، یا بدعت ہے، یا اسی طریقے سے وضو ہے، یا نماز ہے، یا اس قسم کے جو ہے وہ مسائل ہیں کہ جو معمولاً ہم سے سوال کیے جاتے ہیں. اور مثال کے طور پر احادیث اہل بیت کی حجیت ہے، امام علی کی امامت ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو معمولاً پوچھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ جتنا بھی وقت ملے گا اس کو پڑھیں گے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. خب، سورہ نحل آیت نمبر 36 میں ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ تم کیا کرو، کیوں رسول مبعوث کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پس عبادت اور پرستش اور بندگی جو ہے وہ اسلام نے ہمیں قرار دی ہے اور انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہاں پر چار قسم کی توحید کو بیان کیے گئے. توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید در خالقیت و ربوبیت ہے، اور توحید در عبادت ہے. یہ چار قسم کی ہے. اس میں اب جتنا وقت ہمیں ملے گا ہم اس کو ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ. خود توحید ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی ایک ذات ہے، صحیح، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مانند، اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے. مثلا کہتا ہوں میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، فار ایگزامپل، صحیح، ایک مثال دیتا ہوں. مثال کیا ہوتی ہے؟ مثل ہوتی ہے، یعنی برابر ہوتی ہے، یعنی سملرٹی پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کوئی بات، میں کہوں جناب گیند جو ہے گول ہوتی ہے. کیسی گول ہوتی ہے؟ گھڑی کی طرح گول ہوتی ہے. اب گھڑی میں اور گیند میں کیا مشابہت ہے؟ گول ہونا. لیکن گھڑی جو ہے وہ چپٹی ہے، اور گیند جو ہے وہ ہر طرح سے گول ہوتی ہے، وہ چپٹا پن نہیں ہوتا اس میں. واضح ہی بات، ٹھیک ہے. مثلا میں کہوں کہ گیند جو ہے فٹ بال جو ہے گول ہوتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اس گلاس کا منہ گول ہے. خوب، اس گلاس میں ایک ڈیپتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں گہرائی ہے. یہ گیند نہیں، گیند میں اس طریقے سے کھلا ہوا نہیں ہوتا، گیند بند ہوتی ہے، ہر طرف سے گول ہوتی ہے. گھڑی گول ہے، کیا مطلب ہے کہ گھڑی گول ہے لیکن گھڑی میں اور گیند میں فرق ہے، صرف گولائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مثال ہے. اب ہم جب کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ وہ خالق ہے، اس نے ہم سب کو خلق کیا ہے. لہذا کوئی بھی چیز اس کا مثل نظیر نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں؟ کیا ہے؟ شروع سے پڑھیں گے اب آپ لوگ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پھر
کائیں کائیں
ختم ہو گیا آیت الکرسی آئی نہیں. ہاں ماشاء اللہ مثل کا اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے. دوبارہ پڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من من ذا الذی یشفع عنده باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ لفظ آپ شاید وہ ڈھونڈ رہے تھے جی مثل ڈھونڈ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے. آئی بات؟ تو اتنی دیر سے کیوں آیا؟ اس میں نہیں تھا. کہا یہ گیا ہے کہ خدا نے تمام چیزوں کو بنایا ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے تو خدا بھی ہم جیسا ہوگا؟ کہا کہ نہیں, نہ نیند آئے گی, یعنی کوئی چیز سملر نہیں ہے تمہاری اس کی, حتیٰ کہ معمولی چیز بھی جو تم میں موجود ہے وہ اس میں نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اس میں کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ جو سملر بن سکے, اس کی مثال بن سکے. واضح بات. تو خدا جو ہے اس کی ذات ہے, اور ذات جو ہے وہ ایک ہے, اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں ہے. خدا واجب بالذات ہے, تمام ہستی و کمالات کا واجد ہے اور اس کے پاس ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تمام چیزیں اور انسان اس کی ضرورت ہیں. اگر وہ واجب الذات ہے تو انسان ممکن الوجود ہے. خوب کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے, یعنی ہم اس کو میں بہت زیادہ اس کو نہیں کھولوں گا, اس کی وجہ کیا ہے کہ عقائد میں پڑھ چکے ہیں, یہاں سے ایک ہم اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں. توحید ذاتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی ایک ذات ہے جو جدا نہیں ہے اس کی صفات سے. ٹھیک ہے نا, پہلی چیز تو یہ ہو گئی. پھر کہتے ہیں توحید صفاتی. توحید صفاتی کیا ہے؟ یعنی اس کی صفات در حقیقت اس کی ذات سے متصل ہیں. علم, قدرت, حیات. علم کا مفہوم الگ ہے, قدرت کا الگ ہے, حیات کا الگ ہے, مفہوم الگ الگ ہے, لیکن مصداق کیا ہے ان میں؟ کوئی ایسا, یعنی علم کوئی اور خدا رکھتا ہے, حیات کوئی اور, ٹھیک ہے نا, اور قدرت کوئی اور. کہتے ہیں مصداق, مفہوم علم, مفہوم حیات, مفہوم قدرت الگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جب کہاں جمع ہوتے ہیں؟ یہ سارے مفاہیم اللہ کی ذات میں جمع ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ مفہوماً مختلف ہیں لیکن مصداقاً ان میں کوئی اختلاف و کثرت نہیں ہے, اس لیے کہ سب کا مصداق علم ہو, حیات ہو, قدرت ہو, وہ خداوند عالم کی بسیط ذات میں جمع ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ علم, قدرت, حیات الگ الگ ہیں تو اسے تعدد آتا ہے, کثرت آتی ہے. یعنی خدا علم والا الگ ہے, حیات والا الگ ہے, قدرت والا الگ ہے, اور جب یہ توحید کے منافی ہے. لہذا توحید صفاتی جو ہے اس کا لازمہ توحید ذاتی ہے, یعنی جتنی بھی صفات ہیں سب لوٹنی ہیں کس کی طرف؟ ذات کی طرف. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج ہوتا ہے, سورج کی شعائیں ہوتی ہیں. سورج ہے اور یہ سورج کی شعائیں ہیں, کہنے کو تو سورج کی شعائیں, لیکن در حقیقت یہ سورج سے الگ نہیں ہوتی ہیں. موج ہے, لہریں ہیں, سمندر کی ہوتی ہیں, سمندر کی موجیں, سمندر کی لہریں, لیکن سمندر سے الگ ہوتی ہیں؟ کچھ الگ سے تصور نہیں کیا. خدا کی صفات ہیں جس طرح سمندر, مثال ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے, سمندر کی لہریں اور سورج کی کرنیں جدا نہیں ہیں. تو جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ سے جدا نہیں ہیں, اور اگر ہم جدا تصور کریں گے تو تعدد لازم آئے گا, کثرت لازم آئے گی, اور کثرت جو ہے یا تعدد جو ہے صفات الہی میں, ذات الہی میں ممکن نہیں ہے. क्योंकि अगर जो है तअद्दुद हो जाए तो वाजिब अल वजूद से निकल कर मुमकिन अल वजूद हो जाएगा। मौला कायनात नहजबल्लागा के पहले खुतबे में आपका कौल मौजूद है, कमाल तौहीद ही अल इखलास लहू, उसकी वहदानियत का कमाल यह है कि उसके लिए खालिस हुआ जाए। सही कमाल इखलास क्या है? वो यही है कि उसके लिए खालिस हुआ जाए। वो कमाल इखलास लहू नफ्यु सिफातन हो, और उसके लिए खालिस होने का नतीजा क्या है कि उसकी सिफात की नफी की जाए, कि उसकी सिफात जो हैं उसकी ज़ात से जुदा हैं, नफी की जाए, जुदा नहीं है उसकी ज़ात से। ठीक है, वफमन वसफ़ल्लाह सुबहानहु व तआला फ़क़द क़रनहु, कहते हैं कि जिसने खुदा की सिफात को उसकी ज़ात पर ज़्यादा और अलग और इजाफे करार दिया, उसने सिफात को करीन और साथी और उसकी सिमिलर और उसके मिसल बना दिया या एग्जांपल बना दिया। और किसी ने अगर कुरान का मिसल, खुदा का मिसल और करीन बना दिया, वो दोइयत का या सनावियत का कायल हो गया। और किसी जो सनावियत या दोइयत का कायल हो जाए, उसने खुदा के अलावा खुदा के एक जुज़ को साबित कर दिया, और जिसने खुदा के जुज़ को साबित कर दिया उसने खुदा को नहीं पहचाना। बस सिफात क्या हैं? सिफात दर हकीकत ज़ात की तरफ लौटती हैं, और जिस तरह ज़ात एक है, तमाम सिफात का जो मिज़दाक है वो खुदावंद आलम की बसीत ज़ात है। फिर तीसरे मरहले पर आते हैं, तौहीद दर खालिकियत और रुबूबियत, यानी वो खालिक भी है और वो रब भी है। वो खालिक भी है और रब भी है। इंशाल्लाह इसको बाद में देखेंगे, वक्त पूरा हो गया है। और उसके बाद जो है तौहीद इबादत, और उसके बाद जो है गुफ्तगू आगे चलेगी। बिल्कुल दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।